پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ جو چاروں مسئلے آپ نے سنے ان چاروں مسئلے ان چاروں مسئلوں کا تعلق مجبوری سے نہیں حالت اختیار میں بھی انسان چاہے مثلاً نجیب رومان ہے ان کو میں ایک طرف رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں تو مجبوری نہیں پھر بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر خالی سے اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہو تو معاف یا نمبر دو چھوٹی چیز یہ تو بھی ہے اگر یہ نجیب میں اسے اتار کے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کو بچانی جائے پھر بھی اسلام نے کہا کہ بغیر مجبوری کے خدا نے یہ ایک معافی دی ہے اسی طرح انگوش سے شہادت کی پہلی کو انگوش سے شہادت کی پہلی کو کے برابر جو خون لگا مجبوری میں نہیں حالت اختیار میں بھی وہ معاف کوئی مجبوری نہیں ہے ہم چاہیں تو اس کو پاک کر سکتے ہیں یا کپڑے بدل کے دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں مگر پھر بھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو پھر چار چیزیں ہم تک آپ نے سنی وہ چاروں وہ معافیاں جو مجبوری کی وجہ سے نہیں دی گئی ویسے ہی اللہ کی طرف سے منت ہے احسان ہے آسانی ہے سہولت ہے ہمارے لیے اب آخر کی جو تو باتیں رہتی یہ وہ دو باتیں ہیں کہ جن کا تعلق مجبوری سے یہ معافی ہے تو نہیں یہ آخر کی دو چیزیں ان کے لیے ہیں کہ جو مجبور ہیں جو مجبور نہیں ہے ان کے لیے جو معافی نہیں وہ پانچویں اور چھٹی چیز کیا ہے آج ان شاء اللہ توقع یہی ہے کہ دونوں کو میں مکمل کر دوں گا نمبر پانچ یا پانچواں مقام یہاں اگر آپ کا کپڑا نجیس ہے یا آپ کا جسم نجیس ہے تو اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ ہے دم کل جر روایت کا جملہ جر جراحت یعنی زخم زخم کا اور فرق تھوڑے کنسیاں دانے وغیرہ کا ہو تو پانچواں مقام جہاں پہ نجاست میں معافی اور نماز بالکل صحیح ہے نجاست کس کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم میں کوئی زخم ہے یا ایسے دانے یا ایسے کھوڑے اور سوتیاں ہیں کہ جن سے بار بار خون نکلتا رہتا ہے تو یہ بیچارہ کب تک جا کے اپنے آپ کو پاک کرے گا بار بار خون نکل رہا ہے اس میں اسلام نے معافی دی ہے کہ جب تک کہ یہ زخم اور یہ گھوڑے وغیرہ صحیح نہ ہو جائیں جب تک یہ صحت نہ ہو جائے آدمی کو اس وقت تک اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا کہ زخم سے نکلنے والا خون لگ رہا ہے گھوڑے اور سوتی سے نکلنے والا خون لگ رہا ہے مگر نماز انسان کے بالکل نہیں ہو پانچواں مقام یہ پانچواں مقام مجبوری کا ہے کہ وہ انسان کے جسم گھوڑے یا سفر کی وجہ سے بار بار خون نکل رہا بار بار اس کو کام کرنا پڑتا تو اللہ نے اس کو سہولت دے دی یہ سہولت ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں سر ہمیں بکری کا مسئلہ جڑ رہا وہ ہمیشہ کی سہولت ہے یہ سہولت ہمیشہ کی نہیں یہ سہولت ہے جب تک کہ آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ کے یہ دانے وغیرہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اب چاہے اس میں ایک مہینہ لگے یا دو مہینے لگے یا دس مہینے لگے یا ایک سال لگے یا پانچ سال لگے یا اگر ساری زندگی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ تو دوسری بات خلاصہ یہ کہ جب تک کہ یہ زخم اور دانے وغیرہ ٹھیک نہیں ہو جاتے ان سے نکلنے والا خون صاف ہے کسی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے چاہے یہ خون کم ہو یا زیادہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ خون کی مقدار کم ہو چاہے یہ خون کم ہو یا زیادہ پورے ہاتھ کے برابر ہے پورا سینے کے برابر ہے پوری قمیض اس خون کے اندر لگ سک مارا کم اور زیادہ کا مسئلہ نہیں چاہے یہ خون کم ہو یا زیادہ ہو یہ معافی انسان کو ملتی رہے گی اور چاہے یہ خون جسم پر لگے ہاتھ میں جانا ہے خون نکلا اور وہی ہاتھ میں لگ گیا کیا چاہے کپڑے میں لگا ہو کیا چاہے دونوں میں لگا ہو کوئی اس کے اندر اسلام ہے آپ حکم نہیں رکھا بلکہ معافی ہر حالت میں تو زخم چھوٹا ہو یا بڑا ہو خون جسم پر لگے یا کپڑے پر لگے یا دونوں پہ لگے یہ معافی ہے اور یہاں تک ہے مسئلہ کہ چاہے یہ کوئی قدرتی خرابی کی وجہ سے ہو یا انسان کے اپنے غلطی یا لاپرواہی کی وجہ سے ہو. ایک آدمی کسی وجہ سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا, یہ کوئی بیماری نہیں, خود زخمی کر لیا اپنے آپ کو, یا جیسے زنجیروں کا ماتم کر لیا. اب یہ معلوم تھا کہ ہم اس طرح زخمی ہوں گے اور زخم ٹھیک ہونے میں 2 مہینے یا 1 مہینے یا 1 ہفتہ یا 2 دن لگیں گے. مہاراج معافی موجود ہے زنجیروں کے مسئلے کو چھوڑ کر. ویسے ایک مسئلہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو زخمی کیا بغیر کسی سبب کو بچا دیتے, تو اس کا عمل صحیح ہے یا غلط ہے, غلط بات ہے, لیکن معافی بہرحال اس کو ملتی مل جائے گی. جب تک کہ تمہارے سبب اور تھوڑے کرسیاں ٹھیک نہ ہوں, جتنا بھی وہ نکل رہا ہے یہ سارا معافی. یہ تو بنا ایک عام مسئلہ. اب اس کے کچھ بنیاد ہیں, کچھ اس کے اندر مسائل ہیں جن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلی چیز اس میں کیا تھی, کیونکہ یہ میں نے بار بار کہا کہ یہ مسئلہ ہے مجبوری کا مسئلہ. چنانچہ سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا, یہ جو معافی اسلام نے دی ہے یہ خود آدمی کو دی ہے جو مجبور ہو. یعنی اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے جسم سے بار بار خون نکل آتا زخم کی وجہ سے یا جانوں اور تھوڑے کنسیوں کی وجہ سے بار بار خون نکل آتا, لیکن زخم اس کا اتنا چھوٹا کہ اس کے لیے اسے صاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں, اگر سوئی گروہ کے برابر اسی میں ختم اور اسے خود نکل آئے خرابے گھنٹے کے بعد نکل آتا ہے. اتنا معمولی خون ہے کہ کوئی بےفاقی اس کو نہیں ہوگی. جب وضو کرنے جائے ایک مرتبہ پانی ڈالے گا, یہ صاف ہو جائے گا, پھر وضو کر دے اور نماز پڑھ لے. تو اگر زخم اتنا چھوٹا یا اتنا معمولی اور آسان زخم کہ اگر ہم اسے بار بار صاف کریں اپنی نماز کے لیے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے. اگر ایسی صورت حال ہے تو یہ معافی نہیں, پھر واجب ہے انسان کے لیے کہ ہر نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاس کرے. اگر اتنے آسان شبدوں میں بھی نظر انداز کر دیا اور اسی روح کے ساتھ نماز پڑھ لی, تو یہ نماز غلط کر پاتے. بچہ دیے کہ اون انگل سے شہادت کی ایک گھوڑ سے زیادہ ہو گئی, کیونکہ ایک گھوڑ تک کی معافی تو ویسے ہی اسلام نے دی. تو یہ تو ہو گیا پہلا مطلب کہ وہ آدمی جس کا زخم یا دانے اتنے چھوٹے یا معمولی کہ نماز کے وقت اسے ان کو پاک کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ذرا سی بھی زحمت نہیں ہوگی, بہت ہی آسان اس کے لیے ہے یہ مطلب, اس کو کوئی معافی نہیں. اس کے لیے تو ہر نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا, یہ ہو گیا پہلا مطلب. اچھا, اب اسی مسئلے سے اس کے سامنے کا مسئلہ نکلے گا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو پریشانی ہو رہی ہے, دیکھیے پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے یا امپاسبل نہیں, کام تو کر سکتا ہے. اگر اللہ نے واجب کیا ہوتا تو ہم کام کرتے ہی, چاہے کسی پریشانی ہوتی, لیکن بہرحال اس پریشانی میں ہو کہاں تک بات کیے جائیں, کیسے بات کیے جائیں, کپڑا بھی نجیس ہو رہا ہے, جسم بھی نجیس ہو رہا, خاص طور پہ نماز سے پہلے جانا پڑے گا, کپڑے اتار کر جسم کو دھونا پڑے گا. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر انگلی میں یا اکیلی میں تھا کپڑے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, وضو کرنے جائیں گے اس وقت بھی بات ہو سکتا. بچہ یہ کہ چھوٹا زخم, اس میں بھی اگر بڑا زخم ہے تو مسئلہ ہوگا, لیکن فرض کیجیے کہ سینے میں زخم ہے یا کانوں میں زخم ہے, نماز کے لیے جائیں گے, کپڑے بھی بدلے, کپڑے اتار کے روٹے ڈال کے اپنے آپ کو پاک بھی کرے. اگر ایسا زخم ہے کہ جس میں زحمت ہے, ممکن تو ہے, اگر اللہ واجب کر دیتا تو ضرور ہم اس پہ عمل کرتے, چاہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہوتی, لیکن بہار زحمت کر اس صورت میں یہ معافی ہے. پھر آپ کو ضرورت نہیں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کی نماز کے بعد, بلکہ یہ آپ کی نماز صحیح. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زحمت یا پریشانی کسے کرتی, یہ ایک مسئلہ یہاں پہ سامنے آ گیا. اچھا, اب یہ مسئلہ میں اس کو واضح نہیں کروں گا ورنہ آپ اور الجھ جائیں, کیونکہ آگاہ کوئی اور آگاہ خمینی میں اختلاف ہے, اس لیے اس کو بتانا. پریشانی کی دو قسمیں اسلام نے بتائی, ایک کو کہتے ہیں شخصی پریشانی, ایک کو کہتے ہیں نوعی پریشانی. شخصی پریشانی کا مطلب یہ ہے اگر معاشرے کے 100 آدمیوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے 95 آدمی کہیں گے نا یہ تو کوئی مسئلہ ہے، 2 منٹ میں کام ہے، اس میں کیا رہے گا، لیکن 4 یا 5 آدمیوں کو بڑی رحمت ہو، یعنی جو انڈیویجل کا مسئلہ اس کے لیے بڑی رحمت ہے. جیسے مثلاً ہندوستان لے کے بعد آدمی کا سست اور قاہل ہوتے ہیں، وہ کام عام آدمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، مگر سستی اور قاہلی کی وجہ سے اس کے لیے بڑی پریشانی کا مسئلہ. کیا مسئلہ نہیں کہا جائے، زیادہ ضعیف ہے، ورنہ یہ زخم ایسی جگہ ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کو بات کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے یا ساحلی کی وجہ سے اس کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ایسی زحمت ہے کہ جو سب اس کے سامنے بھی رکھتے وہ کہیں گے یہ مسئلہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. جو اس میں ہوگی زحمت آما ہے وہ میں نہیں کہتے ہیں زخم سے نکلنے والا ہو، اگر بار بار کام کرنا تکلیف کا، پریشانی کا اور زخم کا سبب بن رہا ہے تو وہ آپ چاہے انڈیویجل کی پریشانی ہو شخصی یا سب کی پریشانی ہو دونوں صورت میں آپ، اور آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں اگر ایسی پریشانی ہے بار بار کام کرنے میں جو سب کے سامنے رکھے سب کہیں گے کہ ہاں یہ تو بڑی پریشانی، کہاں تک آپ کی بات کیے جائے تو کہ یہ سہولت اور معافی. لیکن اگر لوگوں کے خیال میں یہ بہت آسان مسئلہ ہے، اس آدمی کو اپنی سستی اور قاہلی کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس کو معافی نہیں. اچھا معافی ہے بھی اور نہیں بھی، پھر اس کے لیے واجب ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور اپنے کپڑے اور جسم کو معاف کریں. دیکھیے مسئلہ ذرا باریک ہو گیا، سب کے لیے واضح نہیں ہوا ہوگا، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ اور الجھ جائیں گے. خلاصہ کے کہ آپ میں نہیں کہتے کہ جس زخم میں زحمت نہ ہو اس میں تو کوئی معافی نہیں، جس زخم میں زحمت اور پریشانی ہو چاہے وہ پریشانی سب کے لیے ہو یا خاص اس آدمی کے، مہاراج اس کو تو معافی مل جائے گی کہ جب تک کہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا نہ جس کپڑے اور نہ جس کسی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی. چاہے 6 مہینے لگ جائے، 6 مہینے تک نہ جس کپڑا ہے نہ جس کسی میں نماز پڑھتا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ اگر زحمت نو ہی یعنی نو انسان کے لیے پورے انسانوں کے لیے زحمت ہے تو ٹھیک ہے کہ اس کو معافی دے دو، لیکن اگر عام آدمیوں کے لیے کوئی زحمت نہیں تو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا قاہلی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے زحمت ہو رہی ہے، عام آدمی اگر ہے تو وہ کام کر سکتا تو پھر اس کو آدھی سہولت ملے گی آدھی نہیں ملے گی. یعنی یہ سہولت تمہیں چاہیے کہ نجیب کپڑے اور جسم کے ساتھ نماز پڑھو، مگر 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہو، اپنے اس زخم کو بھی اور اس کپڑے پھر 24 گھنٹے تک جو خون نکلتا رہے وہ بالکل معاف. تاکہ مسئلہ اگر واضح ہوا تو ٹھیک ہے، واضح نہیں ہوا تب بھی آپ اس کو رہنے دیں، جانا میں سبزی میں جاؤں گا تو آپ اور بلچے جائیں گے. آئیے اب اس کے بعد کے مسئلے کو دیکھیں. خلاصہ یہ چل رہا کہ ہر وہ زخم، ہر وہ دانا، ہر وہ گھوڑا، ہر وہ خون جس سے بار بار خون نکل رہا اور انسان اسے بات کرنے میں زخم ہو رہی ہے، جب تک کہ یہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں جس پہ یہ خون لگا ہے، اور آپ کے جسم پر بھی جہاں جہاں یہ خون لگا ہوا آپ کو معافی ہے، اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے. اب اس کے اندر 2 مسئلے اور بہت جانے والے ہیں. ایک مسئلہ جو ہے اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ ایک اور پرانا مسئلہ پیش کرنا پڑے گا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سب نے بتا دیا کہ زخم اور گھوڑے کے خون کو معاف کیا ہے اسلام. اچھا اب میں بار بار یہ نہیں کہوں گا جب آپ کو سہمت ہو تو آپ خود ہی سمجھ جائیں، اب میں اسے اتنا کہوں گا کہ زخم کا خون اور گھوڑے کا خون وہ اگر اسکول ہے وہ سمجھا ہوا مسئلہ ہے کہ اس سے مراد ہے سہمت والا، اس کو بار بار بات کرنا مشکل ہے. اس پہ ہمارے تمام علماء کیا گئے تھے کام کہ وہ زخم اور گھوڑا وغیرہ جو ظاہر جن کے انسان کے جسم کے کچھ ظاہری حصے ہیں کچھ باطنی حصے، باطنی حصے کسے کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، جیسے ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ، کان کے اندر کا حصہ، یعنی آنکھ سے تو یہ نظر آ جائے مگر یہ اندرونی حصے کہلاتے ہیں، کان کے اندر، منہ کے اندر، ناک کے اندر، آنکھ کے اندر. اسی طریقے سے پیشاب اور پیمانے کے مقام کا اندرونی حصہ یہ کہلاتا ہے انسان کے جسم کا فاطر اور باقی جو ظاہر ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ظاہری حصہ. اس پر تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ ظاہری حصے میں جو خون لگے یعنی ظاہری حصے میں جو زخم ہوگا تھوڑا پھستی ہوگا اس کا خون پاک ہے سب کہتے ہیں. پیشانی سے کوئی زخم آ گیا, ہاتھ میں کوئی زخم آیا, سینے میں زخم آیا, بغل میں زخم آیا, کمر میں زخم آیا, پیٹ میں زخم آیا, رانوں میں آیا, ٹانگوں میں آیا, پیروں میں آیا, سر پہ آیا, یہ سارے زخم اس سے جو خون نکل رہا ہے وہ معاف ہے. اس پہ تمام کیا علماء مترجم. پھر اس کے ساتھ ایک پتہ آتا کہ باطنی اگر کوئی زخم ہو, منہ کے اندر ایک زخم ہے یا چھوڑا, ناک کے اندر ایک زخم, کان کے اندر ایک زخم, پیشانی کا پیشاب کے مقام کے اندر ایک زخم اور اس سے خون بار بار نکل کے آ رہا ہے, اس کو بھی کیا اس معافی والے میں مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. بہت کم پیش آتا ہے لیکن جس کو پیش آتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے. مجھے یہ کتابوں میں تو نہیں ملتا عام طور پر, مجھے کبھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا. تمام کیا لوگ متفق کہ انسان کے ظاہری جسم سے جو بھی زخم اور تھوڑے خوشی کا خون ہو وہ معاف کیا ہے جب تک کہ انسان صحیح نہ ہو. باطن میں جو زخم ہے اس کے پوچھتا ہوں اچھا اس میں بھی ایک پرانا مسئلہ یاد ہے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ انسان کے جسم کے اندرونی حصوں میں جو خون ہے وہ جب تک کہ باہر نہ آئے اس وقت تک اس کو نجاست نہیں مانا جائے گا. چنان کہ اگر منہ کے اندر ایک زخم ہے اور اس کا خون منہ کے باہر نہیں آ رہا ہے وہ تو کوئی وقت ہی نہیں, وہ تو بالکل صاف. ناک میں ایک زخم ہے اور ہمیں پتا ہے کہ خون نکل کے اس زخم کے چاروں طرف لگ گیا, جیسے اگر ہمارے ہاتھ سے ایک زخم اور خون نکل کے اسے چاروں طرف لگ گیا ضروری تو نہیں کہ خون ہمیشہ بہے, کم مقدار میں نکلا خون تو چاروں طرف لگ گئے اور رک گئے, یہ لگے سکتے چاہے خون بہے گا نہ بہے, مگر اگر زخم لگ گیا اس ہاتھ پر اور خون نکلا اور چاروں طرف جمع ہو گیا وہ خون لگے. لیکن انسان کے جسم کی جو باطنی حصے باطنی اندرونی اس میں اگر خون نکل کے وہیں پہ لگا بھی رہے تو وہ بات, یہ مسئلہ بہت پہلے آ گیا. چنانچہ کان میں زخم, اس زخم سے خون نکلا ہم کو نظر بھی آ رہا ہے وہ, لیکن وہ خون باہر نہیں آئے وہیں پہ رکا ہوا. آپ نے زخم میں پتا ہے کہ خون نکل آئے, کٹ مر گیا, ایک خراش آ گئی, خون نکلا, مگر آپ سے باہر نہیں آیا وہ. آپ نے زخم ہے خون نکلا لیکن وہیں رکا ہوا, تھوڑے سے چند قدمے منہ میں زخم ہے خون وہیں لگا ہوا, یا بہانے کے مقام کے اندر یا پیشاب کے مقام کے اندر ایک زخم اور خون نکلا وہیں رک گیا. اگر یہ خون نکلا اور اتنا نکلا ہے کہ اگر یہ ہاتھ پہ نکلا ہوگا تو ہاتھ نجس ہو جاتا, مگر اندرونی حصے میں جو خون نکلے گا وہ نجس نہیں ہوگا وہ پاک. تو جب تک یہ خون اندر ٹھہرا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. اور بھلا یہ اس وقت پیدا ہوگا جب وہ خون اتنا نکلا کہ باہر آنے لگا, منہ میں ایک ایسا دانا نکل آیا کہ اس کا خون نکلتا ہے بار بار اور باہر آ جاتا, ہونٹوں سے باہر نکل آتا, کان میں ایک دانا اور ایسا دانا ہے کہ اس کا خون نکلتا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ کان سے باہر آ جاتا. پیشاب کے پیمانے کے مقام کے اندر, کیونکہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے, اس لیے میں زیادہ توسیع میں نہیں جا رہا, ایک دانا ہے اس سے خون نکل رہا ہے اور باہر آ رہا, باہر نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی سارے علماء متفق ہیں کہ اگر خون باہر نہ آئے تو وہ بات, مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب خون باہر آ رہا ہے تو کیا اس خون میں بھی وہی سہولت دی جائے گی جو سہولت ظاہری خون میں دی جائے؟ یعنی دوسرے الفاظ, جس کا زخم ہمارے سامنے اس سے نکلنے والا خون تو معاف, لیکن اگر زخم ہمارے سامنے نہ ہو, زخم جسم کے اندر اس سے جو بار بار نکل کے خون آ رہا تو کیا جب تک کہ وہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے اس سے خون میں معافی ہے یا معافی نہیں؟ یہ ایک مسئلہ کیا علماء میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے. چنانچہ کہ کچھ مستحدی الگ نظریہ پیش کرتے ہیں, کچھ مستحدی الگ نظریہ پیش کرتے ہیں. میں نے اس پر اتنا اس لیے زور دیا کہ اگر کبھی آپ کے آپ کی تقریب بدل جائے تو اس مسئلے میں اس ذہن میں رہے کہ کون سا مسئلہ ایسا ہوگا کہ جس میں آپ کو نئے مستحد سے ریسرچ کرنا پڑے گا. خیر آپ آئیے, آپ کوئی اور کمینی کا کہتے ہیں اس مسئلے کو دیکھنا. آقا خود خمینی کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب زخم جسم کے اندر ہو اس سے بار بار تو لے گی نکال مطلب لفافہ نکلا وہ تمہارا نام نہیں یا یہ خون جو نکل رہا اس مسئلے سے مسئلہ نکلتا جا رہا ہے مجھے خود ڈر لگ رہا ہے کہ مسئلے کو میں اٹھانا ہوں تو پہلے مسئلے کا حل پیش کر دوں تاکہ پھر جواب سمجھنے میں آسانی ہو مسئلے کا حل یہ کہ آقا خود تو کہتے ہیں کہ بالکل وہی سہولت باطن والے خون کو بھی حاصل ہے جو ظاہر والے خون کو حاصل ہے چنانچہ اگر انسان کے جسم کے اندرونی حصے میں کوئی زخم ہو اور اس کا خون مسلسل نکلتا جس طرح باہر والے سے اگر خون مسلسل نکلتا تو وہ خون عام طور پہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ حصہ پاک مانا نہیں رہے مگر نماز اسی میں پڑی جا سکتی چنانچہ اگر ہونٹوں کے اندر ایک دانا یا زخم آ گئے اور ایسا زخم ہے کہ وہ ساری شرائط پوری کرتا لیکن بار بار اس کو پاک کرنا مشکل ہے اس کا خون جب ہونٹوں کے باہر آ جائے اور مثلاً انسان کی تھوڑی وغیرہ پر چلا جائے جہاں عام طور پہ پہنچ جاتا تو جب تک کہ یہ زخم ٹھیک نہ ہو یہ خون نہ ہو یہی مسئلہ ناک کا ہے آم کا ہے کان کا ہے پیشاب کے مقام کا ہے پہنانے کے مقام کا ہے جتنے اندرونی حصے چنانچہ بواسیر کے مسئلے یہ سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے جن کو یہ اسپائس کی یا بواسیر کی بیماری ان کے جسم میں جو اس کے مسئلے ہوتے ہیں جس سے خون بار بار نکلتا آقا خوری کے مسئلے میں ان کے لیے بھی یہ سہولت اور رعایت ہے بواسیر کی بیماری جن کو ہے یہ بھی معلوم ہے کہ بواسیر کے جو دانے یا مسئلے ہیں جنوں جسم میں ہوتی ہیں کیا وہ دانے ظاہر ہوتے ہیں یا وہ دانے جسم کے اندر ہوتے ہیں پہنانے کے مقام کے اندر اگر وہ دانے ظاہر ہیں تب تو تمام کیا لوگ مانتے ہیں کہ اس میں معلوم مگر جب وہ دانے ظاہر نہیں ہے وہ مسئلے بلکہ اندر تب اس مسئلے کی وجہ سے بڑا فرق پڑتا ہے جو علماء جسم کے اندرونی زخم کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں بواسیر کا وہ خون معاف نہیں ہے جو اندرونی دانوں کی وجہ سے ہوا اس لیے یہ مسئلہ بڑا عام بن جاتا ہے کیونکہ بواسیر کی بیماری ہندوستان اور پاکستان میں کافی عام بیماری ہے مسئلہ نہیں جا سکتا تو آقا خوری کے نزدیک کیونکہ ظاہری زخم اور باطنی زخم دونوں میں معافی کیونکہ بار بار جس سے خون نکل رہا جب تک کہ یہ بیماری ٹھیک نہ ہو جائے اس کا خون معاف اگر کپڑے پہ لگ گیا اسے کپڑے میں جا کے نماز پڑھ لے جس دن پہ لگ گیا اسی جس دن کے ساتھ نماز پڑھ لے معاف کرنے کی ضرورت ہے البتہ وہ جو اندرونی زخم کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بواسیر کا وہ جو اندر والے مقصدوں کی وجہ سے نکلے اسے پاک کرنا پڑے گا چاہے بار بار پاک کرنا پڑے گا یہ تو آقا خوری کا مسئلہ ہو یا آقا خوری فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر جتنے زخم ان کا خون بھی اسلام میں معاف ہے بجز یہ کہ وہ خون عام طور پہ باہر نکل گیا تھا اگر ایسا خون ہے جو باہر نہیں نکلتا مثلاً زور سے کھانسے کھانسی کی وجہ سے خون باہر آ گیا مثلاً نہیں بواسیر کا خون ہے یا پیخانے کے مقام کے اندر کا خون یا ناک کا کوئی خون ناک میں ایک ایسا زخم ہے کہ اس کا خون نکلا اور وہ باہر نہیں آتا استفاقیہ کبھی کبھار آ جاتا تو جو استفاقیہ آ جائے اسے معاف کرنا واجب ہے اس میں کوئی باقی نہیں باقی کس زخم میں ہے کہ جو بار بار خون باہر آ جاتا تو آقا کوئی کہتے کہ اندرونی زخم میں بھی وہ خون جو خود بخود باہر آ جایا کرتا ہے اور بار بار باہر آتا ہے اس کے اندر بھی یہ سہولت ہے کہ جب تک کہ آپ کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے اس کا حالت نماز میں آپ کے لیے چاہیے البتہ اگر اس کے زخم سے بھی باہر آ گئے جیسے میں نے مثال کی کھانسی کی وجہ سے اسے پاس کرنا پڑے گا یہ تو ہو گیا آقا خود آقا خمینی کیا فرماتے ہیں آقا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہی ہے جو آقا خمینی نے کہا سوائے ناک اور منہ وہ کہتے ہیں آقا خمینی کہ ناک کے اندر جو زخم ہے اس کا جو خون نکلے اس میں کوئی معافی نہیں ناک والا خون معاف نہیں وہ اگر باہر نکل گیا ہے تو نماز کے لیے اس کو پاک کرنا پڑے گا چاہے بار بار پاک کرنا پڑے گا خون کے خون میں کہتے ہیں یاد یہ واجب یہ ہے کہ خون کا خون بھی معاف نہیں اگر باہر آ جائے ناک اور منہ کے علاوہ لگتا سب دیکھیے ناک میں فتوا ہے چنانچہ آقا خمینی کے مقلد کو ماننا پڑے گا منہ کے اندر احتیاط واجب اس میں رجوع کی گنجائش اور اس کے علاوہ باقی جو انسان کے جسم کے اندرونی سب ان میں ہمارے خدائی بھی کہتے ہیں کہ معافی کان ہو آنکھ ہو حجاب کا مقام ہو یا پیمانے کا مقام ہو اس کے اندر اندرونی زخم کی بیماری ہے بیرونی زخم کی بیماری ہے جناب بواسیر کا مسئلہ آپ کو نہیں بھی مانتے آپ کو بھی مانتے لیکن ناک اور منہ کے مسئلے میں آنا ہے تو نہیں مانتے معافی کو کہتے ہیں پاک کرنا واجب اور آپ کوئی ناک اور منہ کے منہ کو بھی مانتا ہے یہ چوتھا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے مجھے معلوم ہے کہ مسئلے ذرا کرتے ہیں ان کے دیوار سے جو رمضان سے پہلے ہمارا سلسلہ چلا 45 منٹ کے 50 منٹ کے مسائل وہ تو آج نہیں ہوگا اس کے مسئلے کہیں کم رہے چلے البتہ 35 منٹ ہماری زمین چلے گی اب آئیے اس کے بعد ایک اور اہم مسئلے کو کہا یہ جو دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آج حل ہو گئے اس کے بعد جب تک کہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے 15 سال لگ جائے بواسیر کا مل بعض لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ مرتے دم تک رہتا تو مرتے دم تک ان کے لیے معافی یہ 3 باتیں حل ہوگی نمبر 4 مسئلہ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ یہ جو زخم کے اور گھوڑے کے خون کی معافی یہ کتنی جگہ میں معافی یعنی ہاتھ پہ اگر ایک زخم ہے تو ہاتھ پہ جہاں زخم جتنی جگہ تک یہ خون لگ جائے تو اس کو اسلام میں معاف کرتا ہے کتنا اس کا ایریا مقدار کتنی ہے اس کو اس میں بھی اسلام نے بڑا آسان لیکن اہم مسئلہ رکھا ہے یہ مسئلہ لطف دوسری میں موجود ہے چوتھی بات یہ ہوئی زخم کے بارے میں زخم سے نکلنے والا خون نکلنے کے بعد عام طور پر جہاں جہاں جاتا ہے وہاں کی معاف یعنی خود زخم جو ہے اس سے خون نکلا یا ایک دانا ہے دانے سے خون نکلا وہ تو یقیناً معاف ہے مگر ضروری تو نہیں ہے کہ خون نکل کے وہیں پھیل جائے بلکہ عام طور پہ جہاں جہاں یہ خون پھیل کے پہنچ جاتا ہے وہ سارا کا سارا حصہ معاف ہے غور کیجیے کہ ایک ہتھیلی میں ایک زخم ہے چوٹی کے برابر خون اس سے نکلتا ہے مگر چوٹی کے برابر نہیں رہتا وہ بڑھ گیا ہڈی کے برابر یا روپئے کے برابر ہو جاتا ہے عام طور پر یعنی فطری طریقے سے نیچرل طریقے سے یہ ساری کی ساری معافی رہے گی چمنی کے برابر زخم ہے مگر اچھمی کے برابر معافی رہے گی یعنی عام طور پہ زخم سے خون نکل گئے جس میں انسیڈنٹ ہے بواسیر کے مسوں سے خون نکلے ساری مسئلے کی اثر تو نہیں رہے گا آس پاس کے جانے کو بھی وہ رجسٹ کرے گا تو عام طور پر جہاں تک خون پھیل کے جاتا ہے اتنی معافی رہے گی اسی طریقے سے زخم ہے جسے لیکن اس کے اوپر کپڑا بھی ہے جس کے بعد آدمی نے پہنا ہوا اگر کوہنی میں کوئی زخم ہے تو کوہنی کے اوپر لباس آیا ہوا لباس میں بھی جتنے حصے پہ یہ زخم خود بخود لگ جاتا یہ خون خود بخود لگ جاتا اتنے حصے کی بات خلاصہ یہ نکلا کہ خون جتنا خون نکلا جس جگہ سے نکلا اس جگہ کی بھی معافی ہے اور عام طور پر جتنا پھیل جاتا اس پھیلے ہوئے حصے کی بھی معافی البتہ اگر یہ خون وہاں لگ گیا کہ جہاں عام طور پہ نہیں لگتا مثلاً بطور مثال یہ خون ہے ہتھیلی ہتھیلی سے نکل کے ہتھیلی کے آس پاس لگا سکتا مگر یہ ہتھیلی والا ہاتھ ہمارا اٹھا اور مثلاً ہمارے استاد سے ٹکرایا استاد میں بھی خون آ گیا ہے وہی زخم کا خون مگر یہ استاد والا خون معاف نہیں ہتھیلی والا خون معاف ہے استاد کا خون معاف نہیں کیونکہ یہاں پہ یہ خون لگا یہ وہ جگہ کہ جس کا اس زخم سے کوئی تعلق ہے زخم کا خون یہاں تک نہیں پہنچتا ہے یہ تو غلطی کی وجہ سے پہنچ گیا کیا اسی طریقے سے اگر ایک دانا ہے آج کی پشت پر اس کا خون نکل کے آس پاس پھیلتا ہے لیکن ہم اس دانے کو پھیلانے گئے ذرا دبانے گئے وہ جتنا عام طور پہ پھیلتا ہے اس سے زیادہ پھیل گیا اب جو ہمارے دبانے یا پھیلانے کی وجہ سے پھیلا کہیں ہتھیلی پر اگر جتنا عام طور پر لگنا چاہیے اس سے زیادہ لگ جائے اسے بھی نہ ملے اسے بھی کام کرنا پڑے گا. تو خلاصہ یہ کہ دفن اور دانے کا خون معاف ہو عام طور پر فطرتاً دفن یہ دانے سے نکلنے کے بعد جتنے علاقے میں وہ پھیلتا اور اس کے اوپر والے کپڑے پر جتنا لگتا ہے وہ سب معاف. لیکن جو خون عام طور پہ لگتا ہے اس سے زیادہ اگر پھیل جائے جیسے ہاتھ کے دبانے سے یا یہ کہ آپ ہم نے مثلا پانی میں رکھنا کھویا تو پانی کی وجہ سے خون پھیل کے پوری انگلیوں تک چلا گیا یہ معافی نہیں. تو معافی کتنی ہے؟ معافی ہے جتنا خون عام طور پہ لگتا رہتا ہے اس کی معافی. لیکن اگر جتنے وہاں کپڑے کے ان حصوں تک یہ خون پہنچ جائے جہاں عام طور پہ یہ نہیں پہنچا سکتا وہاں پہ کوئی معافی نہیں ہے اس کو بہرحال پاک کرنا پڑے گا اور اسے پاک کرنا جلدی بھی نہیں کیونکہ ایک دفعہ کا مسئلہ ہے وہ تو روزانہ کا مسئلہ نہیں. جہاں خون عام طور پر پہنچتا ہے وہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک یہ زخم ٹھیک نہ ہو کیسے پاک کر سکتے. لیکن اگر اس حساب سے ہمارا یہ ہاتھ اس ہاتھ سے ٹکرا ہو اور یہ دوسرا ہاتھ مجید ہو تو اسے پاک کرنے میں کوئی زحمت بھی نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہی ہاتھ مجید رہے گا کیونکہ اس حساب مجید ہو گیا پھر اس ہاتھ کا آخری مسئلہ بس اس کے ہاتھ کی مشکل وہ ختم ہو رہی ہے. آخر کے 4 مسئلے اور بچتے ہیں مگر ان شاء اللہ آئندہ بیان کیے جائیں کیونکہ کافی عرصے کے بعد گفتگو شروع ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مسئلے مل کے کوئی نتیجہ نہ ہو. تو آخری مسئلہ یہ ہوا کہ کتنے مقدار میں خون کی معافی جتنا قدرتی طور پر فطری طور پر خون پھیل کے لگ جایا کرتا اتنے مقدار میں خون کی معافی اور وہ خون جو اتفاقاً زخم سے کہیں اور لگ گیا یا ہماری غلطی کی وجہ سے اس کو دبانے وبانے کی وجہ سے پھیل گیا پھیلے ہوئے خون کی معافی نہیں اسے صاف کرنا پڑے گا. اب یہ 4 مسئلے آج مکمل ہوئے. کب تک معافی ہے؟ کس مقدار میں معافی ہے؟ کس خون کی معافی ہے؟ اور اندرونی اور بیرونی آزادوں کا کیا؟ اب آخر میں 3 مسئلے باقی بچتے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گے اور توقع یہی کہ پھر یہ ساری رسو کہ عالم نماز میں کسی چیزیں معاف ہوئی مکمل ہو کر اس ظاہرات کے بیان سے ہماری رسو اور دوبارہ شروع ہو جائے گی. درود بھیجے محمد والے مجھے یاد ہے کہ 2 یا 3 سال قبل تھی آج کے دن خاص مفتو کو ہوئی اور آج بھی صرف آپ کو یاد دہانی کرانا ہے تذکر کرانا اس لیے کہ دن بڑا اہم ہے اور اس کو خصوصی اور ذہن میں رکھنا چاہیے. عالم اسلام کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں اس کا آغاز ہے. سارے مسلمان ممالک نے اپنی حکومتیں قائم ہیں اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہوگی وہ بھی تمام مسلمان ممالک کو ملی ہوئی ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 یہ کہ افرادی طاقت زیادہ کام کرنے والے ہاتھ زیادہ اور نمبر 2 یہ کہ قدرتی وسائل یا نیچرل ریسورسز زیادہ. عالم اسلام کے پاس قدرتی وسائل کتنے ہیں یہ ہر ایک کو معلوم ہے. تیل تو خالی ایک چیز ہے جس کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی کتنا اہم مسئلہ کہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھا جا سکتا. اس کے علاوہ بے شمار ایسے قدرتی وسائل ہیں جنہیں ابھی مسلمانوں نے سچ بھی نہیں کیا اور افرادی قوت تعداد کے اعتبار سے آبادی کے اعتبار سے مسلمان ممالک کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے. یہ تو دنیا ہے دوسرا پروپیگنڈا کیا ہوا تعداد بڑھ جانے سے ملک کی ترقی کم ہو جاتی ورنہ دنیا یہ جانتی کہ مغرب کے اندر زیادہ بچے پیدا کرنے پہ حکومت انعام دیتی اور ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو رہا جبکہ بات اتنی آسان. کہا یہ جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے بلڈا اور کھانے پینے کی چیزوں میں کمی واقع ہو جائے گی. کتنا مشہور محاورہ کہ ہر پیدا ہونے والا پیٹ ایک لے کے پیدا ہوتا ہے آنکھ دو لے کے پیدا ہوتا ویسا نہیں کہ بلے کا مسئلہ بلکہ مسئلہ یہ بہت بڑا خدا کی طرف نقصان ہے مسلمانوں کا کہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں یہ آبادی ملی ہوئی. چنانچہ حقائق کو جاننے والوں کو معلوم کہ خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ کے سارے منصوبے اکثر انسان مسلمانوں ہی کے ممالک میں ان کو پھیلایا جاتا. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میرا موضوع نہیں. افرادی قوت قدرتی وسائل جو کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کی طرف دیکھے سب سے اہم چیز ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. امریکہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت کیسے کرتی, یہی تو وجوہات تو تھی کہ اتنے طویل عرصے تک دنیا سے کٹا رہا تھا کہ جب 15ویں صدی میں کولمبس نے اس کو دریافت کیا تو پتا چلا کہ وہاں جتنے قدرتی وسائل ہیں سب ان ٹچ بائی ہیومن ہیں, انسان نے اس کو استعمال بھی نہیں کیا. یعنی ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں 5000 سال سے زندہ انسان رہ رہے ہیں, 5000 سال پوری زمینیں ہماری, اس کے باوجود اتنا بچہ پیدا ہوتا کہ پارتیشن یا تفریح میں ہند سے پہلے فقط یہ پنجاب کا صوبہ پورے ہندوستان اور پاکستان کو حملہ سپلائی کیا کرتا. امریکہ تو دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں سے ایک, وہاں کی زمین تو بالکل جوان, لیکن وہاں کے فقیر باشندے اس لیے اس کو ترقی نہ دے سکے کہ آبادی نہیں. باقاعدہ آپ نے تو دیکھا ہو کہ آسٹریلیا اور امریکہ دو ممالک ایسے کہ جہاں اشتہار دے دے کے لوگوں کو بلوایا جاتا اور آنے والے کا استقبال کیا جاتا, اور جب دو چیزیں ان کو مل گئی قدرتی وسائل اور آبادی تو آج اتنی ترقی کر لی کہ دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی. مسلمان ممالک کے پاس اس سے زیادہ چیزیں باوجود, مگر اس کے باوجود اتنی ذلت کا اتنی سختی کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا. سارے مسلمان ممالک مراکش سے لے کر انڈونیشیا دنیا کی کسی قوم کی کسی توہین و تفصیل نہیں ہو رہی, جہاں تک کہ وہ افریقہ کے ممالک ان کی یہ حالت ہے کہ جہاں نہ تاریخ ہے نہ تہذیب ہے نہ ترقی ہے کچھ بھی نہیں, مگر ان کا اتنا احترام کہ کالا اگر یورپ اور امریکہ میں چلا جائے تو لوگ گویا اس کے آگے پیچھے بھی جاتے ہیں, مگر مسلمان اگر کہیں پہنچ جائے تو سب سے زیادہ توہین اور تفصیل کا سامنا کرنا پڑتا. راستے کیا وجہ کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, اس کا جواب قرآن نے دیا اور کہا کہ اس جواب کا تعلق عیسائیوں سے نہیں یہودیوں سے نہیں مسلمانوں سے. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء, اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ ہمارا وعدہ کہ ہم ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ قرآن کا وعدہ, یہ قرآن کی آیت. دو شرطیں قرآن نے بتائی ترقی کی, دو شرطیں قرآن نے بتائی برکتوں کی. پہلی شرط ایمان ہے اور دوسری شرط تقوی. ایمان اور تقوی ان دو کو ملا دوں اللہ کا وعدہ ہے فتحنا علیہم برکات, ہم پتا کریں گے ہم کھول دیں گے تم پر برکات ملے سماج والا زمین و آسمان کی برکتوں کے دربار پر. تاریخ اسلام نے بتایا کہ جب تک مسلمانوں نے ان دو شرطوں کو پورا کیا کہ دنیا کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں, جب تک کہ مسلمانوں کے پاس ایمان اور تقویٰ تھا, یہ تو ممکن نہیں ہے سوائے امام زمانہ کے غور کہ ایک ایک شخص مومن اور مستقیم بن جائے. لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اگر ان دو شرطوں پر عمل کرے تو پروردگار کا وعدہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں. جب تک کہ اس کے عمل ہوتا رہا اس وقت تک مسلمان ترقی کرتے رہے, اور جب مسلمانوں نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا, یا ایمان ان کا نافذ ہو گیا یا تقویٰ ان کا نافذ ہو گیا, اس کے بعد سے لبوست ہو ذلت ہو سختی اور خاری کے دروازے ان سے کھل گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان دو چیزوں کو مسلمانوں نے سب چھوڑا اور کیوں چھوڑا. موضوع بڑا قدیم, اگر میں اس موضوع کی ضمانت میں چلا گیا تو اس جفا کی پانچوں تفصیلیں اس میں ختم ہو جائیں. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا اور نہ ہی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ مکمل بات, صرف ایک اشارہ ایک مسئلے کی طرح. سب سے اس کو چھوڑا مسلمانوں نے, اس کے لیے اگر میں آپ کو واقعہ پھر یاد دے رہا ہوں تو میں نے بڑے ماپاڑے کی امید کے بیس ہزار کی مجلس میں پڑھا تو شاید میری بات اور زیادہ واضح ہو جائے. برطانیہ کے تین وزیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا, 18ویں صدی عیسوی کا ایک وزیر اعظم, پھر اس کے بعد لائٹ جارج پہلی جنگ عظیم کا وزیر اعظم, اور اس کے بعد ملکہ برطانیہ اپنی سب نشینی اور بات جوڑی کے بعد. تین مرتبہ برطانیہ کے مدبروں کی زبان سے جو ہے نکلے تھے. پہلی مرتبہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے, دوسری مرتبہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے, اور تیسری مرتبہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے. اور وہ دو جملے کیا نکلے تھے جو میں نے تقریب میں بھی پڑھے. ایک مرتبہ برطانیہ کے پارلیمنٹ لیڈ اسٹون لائف یور اور بن رہے تھے, تینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تینوں نے یہ جملے کہے کہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں مسلمانوں کو نشر دینا, اور ذہن میں رکھیے کہ پہلی مرتبہ جب یہ جملہ کہا گیا اس وقت مسلمان ترقی کے انتہا پہ پہنچ چکے تھے اور برطانیہ کی ترقی کا آغاز ہوا تھا. تو یہ جواب دیا کہ دو چیزیں ایسی کہ جب تک کہ ہم یہ مسلمانوں سے نہیں چھینیں گے اس وقت تک مسلمان کامیاب ہوتے رہیں گے. ایک چیز قرآن اور دوسری چیز نسل بلاوا. پہلی عالمی جنگ میں جب لائف فلاس کو زمانہ آیا اور اس میں یہی جملے دوہرا, پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کا سب سے بڑا ٹکڑا مسلمانوں کو ہوا, کیوں یہ اردو ترکی میں خلافت قائم تھی اور ترکی کے حکمرانوں نے جرمنی کی حمایت کا اعلان کر کے برطانیہ کے خلاف اعلان اتحاد کر دیا. جرمنی کو شکست دے دی تھی برطانیہ, مگر ترکوں سے شکست پڑ گیا تھا برطانیہ. مصطفیٰ قزل پاشا کی قیادت سے ترکی فوج برطانیہ کو شکست دی, اور یہ واحد موقع جب برطانیہ کی حکومت اتنی ترقی پر تھی ساری دنیا میں برطانیہ کا سورج نہیں ڈوبتا. صرف وہ پہلی قوم تھے کہ جنہوں نے برطانیہ کو اس پر شکست سے پاش دی. بہت مشہور واقعہ ہے اس کی تفصیل میں بیٹھا جاؤں تو لائٹ گراؤنڈ نے ایک مرتبہ پھر برطانیہ کی پارلیمنٹ اپنے پیشہ لیڈ اسٹون کے جملے کو دوہرایا مگر ذرا تبدیلی کے ساتھ, اور کہا کہ اب اگر مسلمانوں کو شکست دینا تو دو چیزیں جب تک ان کے پاس ہم شکست نہیں دے سکتے, نمبر ایک خانہ کعبہ اور نمبر دو نہرو سراب. 18ویں صدی کے اندر بھی یہ بات کہی گئی, 19ویں صدی میں بھی یہ بات کہی گئی, بلکہ 19ویں صدی میں بھی یہ بات کہی گئی, 20ویں صدی میں بھی یہ بات کہی گئی. نہج البلاغہ دونوں حکمرانوں نے کہی, مگر پہلے انہوں نے قرآن کہا اور بعد میں انہوں نے کعبہ کہا. اگر ہم ان دو جملوں پہ غور کریں تو ہماری سمجھ میں آ جائے کہ پھر برطانیہ نے کیا سازش کی جس کے نتیجے مسلمان ایمان سے بھی محروم ہو گئے, تقوی سے بھی محروم ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس کی ذلت و خواری میں مبتلا. پہلے قرآن اور نہج البلاغہ کو پیش کیا گیا, چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد باقاعدہ ہمارے سامنے وہابی تحریک کو لایا گیا, اور وہابی تحریک کا سارا خلاصہ یہ کہ کسی طریقے سے قرآن کو ختم کیا جائے, کسی طریقے سے عظمت قرآن کو ختم کیا جائے, کسی طریقے سے احترام قرآن کو ختم کیا جائے. جو 19ویں صدی کا واقعہ جب وہابی تحریک ہمارے سامنے آتی, 18 میں کچھ کی بات ہے جب محمد ابن عبد الوہاب اپنی تحریک کا آغاز کیا, اپنی تحریک کو چلانا شروع کیا. اور عجیب بات یہ کہ محمد ابن عبد الوہاب اپنے سارے خیالات ایک ایسے شخص سے حاصل کی جو تاریخ اسلام کی انتہائی اور دور ترین شخصیت ہے, ابن تیمیہ, جو آج کل امام ابن تیمیہ کہلاتے اور ٹھنڈے میں کو چڑھایا جاتا. یہ ابن تیمیہ کا زمانہ کون سا ہے؟ ابن تیمیہ کا زمانہ وہ کہ جب مسلمانوں میں اور یورپ والوں میں قریبی جنگیں ہو رہی اور مسلمان ان کو شکست دے رہے تھے. ابن تیمیہ وہ سب مسلمانوں کے بیچ میں سے ابھارا گیا کہ تمہارا کام یہی کہ مسلمانوں کو کسی طرح 12 کروڑ ٹکڑے ٹکڑے. چنانچہ ابن تیمیہ وہ شخص جس نے پہلی مرتبہ یہ جملہ لکھا کہ عزیز کی شخصیت اتنی عظیم کہ اگر ہم اس کو نبی بھی مانیں تو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ابن تیمیہ وہ پہلی شخصیت کہ جس نے ہر جملے کے اندر ہر وہ حدیث کے جس کا تعلق فضائل اہل بیت سے یہ کہے کہ رازی کی حدیث ضعیف ہے اور کمزور بغیر کسی دلیل. یہ ابن تیمیہ وہ شخص جس نے پہلی مرتبہ وہ مسئلہ پیش کیا جو ہمیں آج تک مکے میں اور مدینے میں سننا پڑتا اعلی لیلا, کہ اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ مدینے جا رہا, کیونکہ مدینے جانا تو سارے مسلمانوں کے مستقبل کا آزو. آپ خود دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں خصوصاً ان کے یہاں پہ بوڑھے بند اور بوڑھی عورتیں اس تمنا اور آزو میں دن اور رات گزارتے ہیں کہ خدا مکے مدینے کے زیارت کا موقع دے. اگر یہ تو باقاعدہ اس کا آفیشل مسئلہ جو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر ہر سال مکے اور مدینے میں سنایا جاتا کہ اگر کوئی نیت سے مدینے جا کہ وہاں جا کر مجھے روضہ رسول کی زیارت کرنا ہے تو اس کا یہ عمل حرام اور گناہ کبیرہ. مسجد النبوی کی زیارت کی نیت سے جا سکتے ہو، روضہ رسول کی نیت اگر تمہارے دل میں آ گئی تو یہ سفر حرام ہے۔ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ساری کی ساری دنیا ابن تیمیہ، چنانچہ وہ لوگ پہ لوڈ اسپیکر پہ حوالہ دیتے کہ امام ابن تیمیہ نے اپنی فلاں کتاب میں لکھا، اس وقت ابن تیمیہ کو سامنے لایا گیا، مگر مسلمان اسلام بولیاں تھے، چنانچہ ابن تیمیہ کو خاموش کیا گیا، قید میں ڈالا گیا اور آخر کار جہنم حاصل ہو گیا۔ وہ 19ویں صدی جب برطانیہ دنیا میں اپنی حکومت قائم کر رہا اور اس کا پہلا مسلسل ٹکراؤ مسلمانوں سے ہو رہا، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت دو چیزوں سے آ رہی ہے، یہ قرآن کے نہل برابر، مگر پھر غور کو ایسے طلاقہ پہ حملہ نہ کر سکے، قرآن پہ حملہ کیا گیا، وہابی فرقے کو بنایا گیا۔ اس وہابی فرقے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمیں قرآن کا انکار کرنا، یہ بات پڑھیے جی، اس لیے کہ وہابی فرقہ تو سب سے زیادہ قرآن پہ زور دیتا، مگر درحقیقت یہ سب سے زیادہ قرآن پر زور دینا ہی اس لیے تاکہ پورے قرآن کو مشروط بنایا جا سکے، کیونکہ قرآن کو کتاب جس کے بارے میں آپ تاکرین کر سے سوچے کہ مسئلہ وہاں سے یہ کہتا تھا، میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ قرآن کو کتاب جو بغیر حدیث کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں جن کے دعویٰ کر سکے کہ قرآن بغیر سنت کی ہماری سمجھ میں آئے، سوائے ان لوگوں کی کہ جن کا مقصد ہی مسلمانوں کو گمراہ کرنا، انہیں معلوم تھا کہ جب تک کہ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآن کی کس آیت سے ہم جو مطلب نکالنا جا رہے ہیں، جب تک کہ حدیثیں موجود ہیں وہ مطلب نہیں کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلا یہ نام جو آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا پاکستان میں، یہ محمد ابن عبد الوہاب نے اس دور آخر میں لگایا کہ ہم سارے قرآن کو سمجھیں گے، احادیث کو نظر انداز کریں، احادیث کو نظر انداز کرنا شروع کیا تھا۔ اچھا قرآن کے بارے میں وہ اتنے سخت ہیں کہ قرآن کہتا ہے منزل قرآن و تفضیلا، قرآن کو بہترین آواز سے پڑھو، مگر شاید یہ مسئلہ آپ کے علم نہ ہو کہ وہابی فقہ میں یہ مسئلہ کہ قرآن کو جتنا اچھی آواز سے پڑھ سکو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ فلاں خدا اس کے اندر کوئی مصنوعی چیز ہمیں شامل نہیں کرنا، دلیلیں بھی تو کیسی لے کر آتے ہیں، چنانچہ وہاں خاص طور پر ایسے قاریوں کو کوٹا جاتا کہ جن کی آواز انتہائی سچی ہوا کرتی اور ان سے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے اوپر سرک جائی جاتی، تو ان کا ایک آفیشیل سرکاری مسئلہ کہ قرآن کو بسی آواز سے پڑھنے کا ثواب دیا تھا اور آواز بنا کر پڑھنا یہ گناہ کی حدود میں داخل ہو سکتا۔ دوسری جانب اب قرآن کی تعریف اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو پتا چلے کہ کتنے ہی کافر ایسے ہیں جو صرف قرآن کی تلاوت کو سن کے مسلمان ہوئے، اور دوسری جانب ذخیرہ احادیث کا انکار کیا گیا، صرف اس لیے کہ ایک دفعہ اگر حدیثیں ختم ہو جائیں تو قرآن ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن جائے۔ پاکستان میں بھی ایک پرویزی مکتب فکر نکلا جس کی ابھی تک کئی کام ہے، جس کا بار بار یہ نعرہ کہ سارے قرآن کو ماشاء اللہ ختم کیا ہے، حدیثوں کو ختم کرو، قرآن سے براہ راست رہنمائی حاصل کرو، اور وہ رہنمائی کیسے حاصل کی گئی کہ آپ دیکھیں عقیم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سلام کے معنی یہ نماز نہیں، سلام کے معنی ہے حکومت قائم کرنا، آپ کو زکات، زکات کے معنی یہ نہیں ہے کہ مال نکالنا، زکات کے معنی تجارت کرنا، کاروبار کرنا، حج کے معنی ہے دور کے کر جانا، صرف اس لیے کہ اگر حدیث نہ ہو تو بالکل ہمارے بھی ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے کہ سلام کے معنی کیا ہے، زکات کے معنی کیا، اور اس کا اینڈ کہاں پہ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف سے مراد انسان، لام سے مراد لینر، امیم سے مراد ماؤزن، جہاں تک لکھا گیا تفاصیل کے اندر یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نظام معیشت کی جانب توجہ دے رہا اور بتا رہا کہ اگر تمہیں کاریگر کتاب لا رہے وقت ادھر لے مستقبل اس کتاب سے ہدایت لینا ہے تو استالین اور لینر اور ماؤزن کی تعلیمات سے استفادہ کرو، تب قرآن تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ آغاز اگر کہ ازمنا کتاب اللہ کا نعرہ تو بہت پہلے لگا، مگر وہ اسی وقت دب گیا کیونکہ بعد میں صدق کے مسئلے پر حدیث لانا پڑی، چنانچہ پھر ہمت نہیں پڑی تھی حدیثوں کے انکار، لیکن محمد ابن عبد الوہاب نے یہ نعرہ لگایا اور اسی نعرے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ساری قرآن سے ہم استفادہ کریں، اور قرآن سے استفادہ کیا گیا، چنانچہ ہر چیز شرک نظر آنے لگی۔ اس قرآن میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہ قرآن جاتی نہیں کرتی رہا اور مسلم میں نہیں کرتی رہا، ہدایت بھی کرے گا گمراہی بھی کرے گا۔ قرآن کا نعرہ اس لیے لگایا گیا کہ اگر احادیث سامنے رکھی جائیں، دیکھیے تو بار بار آپ سنتے ہیں کہ فلاں چیز صرف، فلاں چیز بدعت، فلاں چیز خلاف اسلام، یہ ممکن ہی نہیں، احادیث شفاعت کا تصور بھی, احادیث توسل کا تصور بھی, احادیث حب قبول کا تصور بھی ہے, احادیث مقبرے اور روزے بنانے کا تصور بھی, کہ جس کو سب سے پہلے ختم کیا گیا تھا, ساری چیزوں کو شرک کہا گیا. شفاعت کا تصور ان کے یہاں شرک, علم غیب کا تصور ان کے یہاں شرک, مقبرے اور روزے بنانے کا تصور ان کے یہاں شرک, بدعت وسیلہ بنانے کا تصور ان کے یہاں بدعت. یہ ساری کی ساری بنیاد اس لیے کہ انہوں نے احادیث کا انکار کیا. اگر حدیث کو مان لیتے تو اسی دن ان کی یہ ساری کی ساری شرک اور بدعت کی مہم ختم ہو کے رہ جاتی, کیونکہ حدیثوں میں ایک ایک چیز کا ضرور نہیں تھا. قرآن کا نعرہ اسی لیے لگایا گیا کہ ایک مرتبہ ہماری قرآن پر ہم آ گئے تو پھر تو لوگوں کو بہتانا بڑا آسان. چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں, یعنی ہمارے بہادی اللہ سے اور بہادی بھی وہ جو جاہل بہادی کہتے ہیں جواب اور وسیلہ خلاف قرآن, اور اتنا خلاف قرآن کہ وہ لوگ خالی زبان سے نہیں کہتے کہ ہم لوگ مشرک, ہم ہوں یا فریسی مذہب فکر کے لوگ ہوں یا مسلمان, بلکہ حقیقت میں وہ ہم کو مشرک مانتے ہیں. ان کا مسئلہ کہ سارے وہ مسلمان جو کسی عہدے کا احترام کریں, جو کسی سے شفاعت کی امید رکھیں, یا جو کسی حقیقی کو وسیلہ بنائے اپنے اور خدا کے درمیان, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے مشرک, اور مشرک ہونے کے اعتبار سے واجب القتل. یہ مطلب کہ یہاں موجود کہ ان سے سارے نوجوان مردوں کو قتل کیا جائے گا, ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے گا, اور ان کی عورتوں کو غریب بنایا جائے گا, اور ان کا مال بالکل مباح. کہ الگ اعلان ان کا بدعت. چنانچہ محمد ابن عبد الوہاب جب اپنی تحریک کی ابتدا میں کچھ کامیابی حاصل کی تو اس مسئلے پر باقاعدہ عمل کیا گیا. باقاعدہ مسلمانوں ٹھیک ہے, وہاں کے شیعہ مسلمان نہیں تھے, چھوٹے مسلمان جو تھے اس علاقے, ان کی عورتوں کو قریب بھی بنایا گیا, ان کے مال کو مباح بھی سمجھا گیا, ان کے بچوں کو غلام بھی بنایا گیا. کہ ساری ایسا نہیں کہ وہ مسلم کا لفظ زبان سے نکال دیتے, بلکہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب مانتے. یہ دوسری بات کہ آج کل دنیا کے دباؤ کی وجہ سے وہ خود تپنجے کی حالت میں ہے اور اتنی سختی نہیں کر رہے, لیکن ان کا یہ عقیدہ اور اس عقیدے پہ عمل کیا گیا. کربلا پہ جو تین حملے کیے گئے, نجب کی جو دو مرتبہ لوٹ مار دی گئی, اسی بہادی کا وجود تو صرف اسی مسئلے کی وجہ سے کہ ان کے نزدیک کے مشرکوں کا ظلم, ان کے نزدیک ہندوستان کے سومناتھ پہ حملہ کرنا معاذ اللہ, نجب پہ حملہ کرنا برابر ہے, اسی باتیں کوئی فرق نہیں. تو خیر یہ اس وقت کی تحریک, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالی قرآن سے دور کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بہتانے کے وہ قرآن سے آیتیں منہ سے لاتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن کی کھلا آیت میں لکھا ہے کہ شفاعت نہیں, کھلا آیت میں لکھا ہے کہ وسیلہ نہیں, کھلا آیت میں لکھا ہے کہ انتخاب نہیں, باقاعدہ جھوٹ ان کے لاتے ہیں. اور ہمارے علماء نے جواب بھی دیا, کوئی غلط مسئلہ, 14 آیتیں کتاب کا چھپا تھا اس میں 3 سال پہلے, قرآن کی 14 آیتوں کو ڈھونڈ کے لایا گیا جس میں شفاعت کا انکار کیا گیا. قرآن نے کہا ہے کہ یہ شفاعت نہیں, مگر وہی بات جو قرآن نے ایک اور مقام میں کہی, اب تو ملون اب بادل کی تاب نہ تک قرون اب بادل. یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قرآن کے ایک حصے پہ تو ایمان لاتے اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو. قرآن میں 14 آیتیں ہیں کہ شفاعت نہیں, اور 28 آیتیں ہیں کہ بغیر شفاعت ہے, اور 28 آیتیں اس کے برعکس ہیں, ڈبل اس کی تعداد میں موجود. 14 آیتیں پیش کی جاتی, 28 آیتوں کو چھپایا جاتا, کہ چھپانا نہ کہو تب بھی وہ ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہو جاتی. کیونکہ انسان اگر قرآن اپنا تابع بنا کے سمجھے گا تو ہمیشہ یہی غلطی ہو. قرآن سمجھنے کے دو طریقے, ایک تو یہ کہ آپ اپنے ذہن کو تازہ کر کے قرآن پڑھو, جو کچھ قرآن میں لکھا ہے ہم کو وہ حاصل کرنا, پھر تو ہدایت ملے. اور ایک یہ کہ آپ پہلے سے قصیدہ بنا کے بیٹھ کر, مطلب صحابہ کی جماعت ساری کی ساری صحیح, اور پھر آپ قرآن پڑھیں, تو انہیں آیتوں پر آپ کی نگاہ پڑے گی کہ جس میں اس کی تعریف ہو رہی ہے وہ آیتیں خود بہت آپ کی نگاہ سے پوشیدہ ہو جائیں گی. جو اس کے خلاف یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ کہ قرآن میں شفاعت وسیلہ حب و قبول روضے اور مزارات کی نفی کی گئی, وہ آیتیں خود بہت آپ کی نگاہ سے رہ جائیں گی کہ جس میں اس کی تعریف ہو, وہی آیتیں آپ کی پکڑ میں آئیں گی کہ جس میں آپ کا عقیدہ صحیح ثابت ہو رہا ہو. اگر قرآن کی تلاوت سے یہ طریقہ ہی نہیں کہ پہلے خیال دل میں رکھ کے اس کے بعد قرآن کو اس کے مطابق کرا دیں, تو یہ غلطی اسی لیے ہوئی کہ اعلان یہ کیا گیا کہ ہم خالی قرآن کو مانتے ہیں اور پہلے سے عقیدہ بنایا. یہ بلڈ اسٹون کا نظریہ, یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو, یعنی قرآن سے دور کرنے کا طریقہ یہ مت اختیار کرو کہ قرآن مسلمانوں سے نکال, قرآن سے دور کرنے کا طریقہ یہ یاد کرو کہ انہیں باقی تمام احادیث سے دور کر کے قرآن میں لے آؤ. پھر اس کے بعد جیسا قرآن ہم پیش کریں گے ویسا ہی لوگ کرتے ہیں. اس میں آدھی کامیابی ہوئی آدھی ناکامی. چنانچہ لائف ڈرج 1914 سے 1918 کے درمیان عالمی جنگ کے دوران اعلان کیا کہ اب دو چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں جن سے ہمیں دور کرنا, ایک خانہ کعبہ اور ایک محفل بلا. قرآن کی مہم میں کامیاب ہو گئے مگر یہ بھی ناکام. تو کیا یہ دیکھ رہے کہ قرآن کے علاوہ خانہ کعبہ بھی ایک چیز. چنانچہ اس تعلق کا دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے آیا. جنگ کی عزیز ختم ہوتی ہے اور باقاعدہ فرقہ وہابیہ طاقت سے مکہ اور مدینہ کی سرزمین کی جانب بھیجا ہے کہ قرآن کو ہم نے چھین لیا, خانہ کعبہ اب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ قبضہ کریں, سارا عالم اسلام ہمارے خلاف ہو جائے گا. مناسب کر کے کام کرنا آسان. چنانچہ باقاعدہ اس مستقبل تھی اور شریف مکہ جو زمانے میں مکہ اور مدینہ کا حکمران تھا پہلے تو اسے بہکایا گیا اور اسے خلاف کیا گیا عام مسلمانوں. اس کے بعد جب وہ عام مسلمانوں سے کٹ گیا اکیلا رہ گیا. اب بہادی فرقے کو طاقت دے کے اس پہ حملہ کرایا گیا تاکہ مکہ اور مدینہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تو دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی. قرآن ہم نے پہلے لے لیا تھا, اب خانہ کعبہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے. پھر جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ میں قبضہ کیا گیا اور اس قبضے کے بعد کتنی تیزی سے بہادی فرقہ آگے بڑھا. دولت تو تھی ان کے پاس, وسائل تھے, اب مکہ اور مدینہ کی قیادت ہاتھ میں آنے کی وجہ سے آج بھی آپ کو بہت سے مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو بیچارے بڑے سادہ لوگ. فقط اس لیے ان شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں کہ بھائی وہ مقابلے حرمین یا چلے آپ اپنا لقب بدل کے قاسم الحرمین کر لیا. پھر مکہ مدینہ ان کے ہاتھ میں. میں جانتا ہوں پاکستان سے 70,000 اگر حاجی جاتے تو مشکل سے 2-3,000 سمجھدار ہوتے. باقی سب تو یہ دیکھتے کہ مکے کے اندر یہ اعلان ہو رہا, مدینے کے اندر ہم نے کھلا چیز دیکھی. جو امپریس ہے آدمی جس مقام سے وہاں کی ہر چیز اس کو صحیح لگے. یہ اصل سازش کا دوسرا مرحلہ, اس میں وہ کامیاب ہو. اس کے بعد آپ محفل ملامت